نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی عظیم نعمت اور دولت سے مالا مال فرمایا. ماہ رمضان مبارک سے قبل مجھے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ بہت عرصہ پہلے جامع مسجد اتفاق میں میں نے فلسفہ ختم نبوت کے موضوع پر خطابات کا ایک سلسلہ مکمل کیا تھا. وہ ایک سیریز تھی پوری قرآن اور فلسفہ ختم نبوت کے موضوع پر، کئی خطابات کا ایک سلسلہ تھا. تو کئی احباب نے مجھ سے مختلف وقتوں میں ذکر کیا، اور ماہ رمضان مبارک سے پہلے بھی بعض احباب نے، کہ فی نفس ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت اور قادیانیت، اس موضوع پر کوئی خطاب یا خطابات کا سلسلہ ایسا ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر اس چیز کی طلب رکھتے اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ آسان طریقے سے ختم نبوت کو سمجھیں، اور خاص طور پر اس کے تناظر میں قادیانیت کی یا مرزائیت کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ سکیں. چونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا کما حق کو علم نہیں ہوتا وہ بڑی آسانی سے اس فتنے میں گھیرے جاتے ہیں. جن پر یہ حملہ نہیں کیا گیا وہ خوش نصیب ہیں، مگر جن پر کوئی حملہ کر دیا جائے اور ان کی اپنی بنیاد علمی اس موضوع پر دونوں جہتوں سے مضبوط نہ ہو، مسئلے کی جہت سے بھی کہ ختم نبوت کیا ہے اور قادیانیت اور مرزائیت کی حقیقت کو جاننے کی جہت سے بھی، کہ وہ کافر کیوں ہیں، غیر مسلم کیوں ہیں، اور قادیانی ہو جانے والا مرتد کیوں ہے، اس حقیقت سے جب تک وہ باخبر نہ ہوں تو وہ پھر اس سے تھوڑا یا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایمان بھی متزلزل ہوتا ہے، اور کئی گھرانے اس فتنے کا شکار ہوئے. سو میں نے اس وقت خیال کیا تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں تو ایک خاص موضوع ہے ہمارا، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار چند خطابات جمعہ کے اس موضوع پر کہوں گا. تو آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں ختم نبوت اور قادیانیت کے سلسلہ خطابات کا آغاز کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم شان ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی. جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، یا انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا. میں نے دو معنی کیے کہ سب سے آخری نبی ہے یا سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے، دونوں معنی درست ہیں. لفظ خاتم دو طرح سے پڑھا گیا ہے قرآن میں، تے پر زبر کے ساتھ یعنی خاتم کر کے بھی پڑھا گیا ہے، اور معروف قرات یہی ہے، اور بعض قرآن نے خاتم بھی پڑھا ہے تے کے نیچے زیر کے ساتھ. معنی بنیادی طور پر دونوں کا ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر تے پر زبر ہو خاتم ہو تو یہ اسم ہے اور آخری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. معنی ہوگا خاتم النبیین، کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں. تو اس معنی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت ہی واضح ہوگی. اور اگر تے کے نیچے زیر ہو خاتم النبیین تو یہ اسم فاعل ہو جائے گا، اور پھر اسم فاعل کی ناطے سے اس کا معنی بن جاتا ہے سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے، خاتم النبیین یعنی انبیاء کی آمد کو ختم فرما دینے والے، تب بھی شان ختم نبوت پر ہی دلالت ہوتی. یہاں قبل اس کے کہ میں خاتم النبیین کے معنی کی طرف اور حضور علیہ السلام کی شان خاتم الانبیاء کی وضاحت کی طرف آؤں، ایک بات جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے شروع میں فرمائی گئی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے کہ آج کی گفتگو اسی وضاحت پر ختم کرنی پڑے. وہ ایک سوال ہے کہ اس ابتدائی بات کا معنی کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی شان ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہ تھے. یہ بات ایک عام ذہن کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس فرمان کی حکمت کیا ہے. یہ سوال ابھرتا ہے نا ذہن میں، اسی ذہن میں ابھرے گا جو سوچے گا. سب سے اچھے وہ ہیں جو سوچتے ہی نہیں، وہ بالکل ہی خیر میں رہتے ہیں، مگر جب ان پر حملہ ہوتا ہے وہ دفعتاً مارے جاتے ہیں. تو اس لیے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور سب سے پہلے میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنا عقیدہ اور ایمان سب سے پہلے اس کو پڑھنا سننا اور سمجھنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو شروع میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ سمجھا نہیں ہوتا دوسروں کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کی اصل بنیاد، اس کے دلائل، اس کی مضبوطی اور استحکام کی جو بنیادیں ہیں وہ تو معلوم نہیں ہوتی کاملاً. تو جب ایک باطل عقیدہ، ایک کافرانہ عقیدہ یا گمراہی پر مبنی عقائد جب انسان پڑھنے لگتا ہے یا نظریات پڑھنے لگتا ہے یا باطل خیالات کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل خوش نما دلیلوں سے حملہ آور ہوتا ہے. اور قرآن مجید کا اور دین اسلام کا ایک فلسفہ ہے کہ باطل ہمیشہ خوشنما دکھائی دیتا ہے. جیسے انسان کی طبیعت کو بدی خوشنما دکھائی دیتی ہے نیکی کے مقابلے میں, نیکی کے مقابلے میں بدی خوشنما دکھائی دیتی. اب ورلڈ کپ ہو رہا ہے آج کل, تو میوزک نائٹ چل رہی ہے, میلاد نائٹ نہیں چل رہی. اگر یہ حکمران ورلڈ کپ کی خوشی میں میلاد نائٹ منائیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ کم آئیں گے اور قوم کم محظوظ ہوگی. وہ ناچ گانا کروا رہے ہیں, حرام کام کروا رہے ہیں, اور اس میں فحاشی, عریانی, رقص, سرود, بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بدی ہے اور بدی قوم کو زیادہ پسند ہے. اور سادہ سی بات ہے, چونکہ قوم کو زیادہ پسند ہے سو وہ بدی کی راہ پہ چل پڑے. نام قوم کا لیتے ہیں, حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ خود انہیں ہی زیادہ پسند ہوتی, اور وہ قوم کو اس کا گردیدہ دکھا 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 کر بنا دیتے. تو قوم کا مزاج بنتا نہیں, بنایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. جو آپ ان کو تعلیم دیں گے, جو تربیت دیں گے, جو ڈیمونسٹریشن ہوگا, جو ایکسپوئر ہوگا, جو پریزنٹیشن ہوگی, بس طبیعت اس سے مانوس ہوتی چلی جائے گی. لیکن بہر صورت اتنی بات ضرور اٹل ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو شیطان لگا دیے, ایک قبیلہ ابلیس میں سے خارجی شیطان اور ایک نفس داخلی شیطان. انسان ایک ہے اور اس پر مسلط شیطان دو ہیں, ایک اندر اور ایک باہر. تو وہ کھینچ کھینچ کر اسے بدی کی طرف لے جاتے ہیں. اور زین للناس حب الشہوات, اور قرآن کہتا ہے یہ جو شہوتیں ہیں, بدی اور بدکاریاں ہیں, یہ ہم نے خوش نما بنا دی ہیں انسان کے لیے, مرغوب بنا دی ہیں, دیدہ زیب بنا دی ہیں, پرکشش بنا دی ہیں. تو ان میں کشش بھی زیادہ رکھی ہے. تو کشش زیادہ رکھ کر تب اس نے مقابلے میں اپنی قربتوں کا جلوہ دکھایا ہے. اور وہ جلوہ ایسا ہے کہ وہ محسوس تو ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. اور یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے, تو دکھائی دینے والی بدی کے مقابلے میں محسوس ہونے والی نیکی رکھ کر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے. یہ ایک نظام ہے, آزمائش کا نظام ہے. لہذا اسی طرح حلال کے معاملے میں مقابلے میں حرام کی طرف انسان لپکتا ہے, تقوی کے مقابلے میں بدکاری کی طرف انسان جاتا ہے, آنکھوں کی پرہیز کے معاملے میں بے حیائی کی طرف انسان جاتا ہے. الغرض بدی جس بھی روپ میں ہو, وہ نفس اور شیطان کے اثر کی وجہ سے انسان کو زیادہ رغبت دلاتی ہے. بالکل اسی طرح بدی انسان کو کافر نہیں کرتی, بدی کا ارتکاب فاسق و فاجر کرتا ہے. اور شیطان کسی شخص کے فاسق و فاجر ہو جانے سے کم خوش ہوتا ہے, اور کافر ہو جائے کوئی انسان تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. چونکہ اگر فاسق و فاجر ہوا تو دوزخ کا عذاب بھگت بھگت کر, کلمہ گو تھا, مومن تھا, تو کبھی تو جنت کی طرف پلٹ آئے گا نا. لیکن اگر کافر ہو گیا تو اس کا کام پورا ہو گیا کہ پھر تو جنت کا راستہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. تو یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ انسان کافر ہو, مرتد ہو, بے ایمان ہو. لہذا جب عقیدے پر حملہ ہوتا ہے اور انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے تو شیطان کی خوشی ہوتی. سو عقیدے کے باب میں جو گمراہی ہے اور کفر ہے, وہ فکر, وہ خیال, وہ نظریہ انسان کو زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا. ایسی صورت میں ہماری نوجوان نسل کی خرابی کیا ہے اور عام لوگوں کی, کہ اپنا عقیدہ تو پڑھنے پر محنت نہیں کرتے. 14 برس پڑھ لیں, 16 برس پڑھ لیں, 30, 40, 50, 60 برس عمر کو پہنچ جائیں, اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے جی لگا کر کتنی کتابیں اپنے عقیدے, ایمان اور اپنے فکر و نظریے کو پڑھنے میں پڑھی, سمجھنے میں پڑھی, کتنی کیسٹس پڑھی, کتنی کتابیں پڑھی, کتنے درس لیے, کتنا وقت اور کتنے گھنٹے صرف کیے دین کو اور اپنے عقیدے کو صحیح طور پہ سمجھنے میں، تو جواب بڑا مایوس کون ہوگا، بڑا مایوس کون ہوگا. پھر اچانک کیا ہوتا ہے، کوئی اس کی بدبختی اور اس کی شامت کہ کوئی ایک گمراہ اس کا دوست مل جاتا ہے، کوئی دفتر کا کلیگ، کوئی کاروباری دوست، راہ چلتے کوئی آدمی مل گیا گمراہ بد عقیدہ، اس نے دو چار باتیں کی اور بیج گمراہی کے اس کے دل میں ڈال دیے، ذہن میں ڈال دیے، تو ذہن متزلزل ہو گیا. میں آپ کو اصل خرابی کی جڑ سمجھا رہا ہوں کہ یہ تباہی ہوتی کہاں سے ہے. اب اپنا عقیدہ تو اس نے پڑھا نہیں تھا، وہ تو صرف سن سنا کے مان رکھا تھا. ماں باپ مسلمان تھے، خاندان مسلمان تھا، اہل سنت تھا، صحیح عقیدے پر تھے، ان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس اتنا ہی کافی. زندگی تو ساری اس کی لگ گئی پرائمری کرنے، مڈل کرنے، میٹرک کرنے، انٹرمیڈیٹ کرنے، ڈگری کرنے، ماسٹرز کرنے، اور انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس کر کے بالآخر جاب کی تلاش کرنے میں زندگی تو گزر گئی اس لائن پر. اور دین اس نے اتنا ہی سمجھا جتنا جمعے کی نماز پر جاتا رہا، اور جمعے کی نماز پر بھی یہاں کا معاملہ جدا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر آپ 99% مساجد کا حال دیکھیں، اس نے تو وہاں کے کسی خطیب اور عالم کا خطاب بھی زندگی میں کم سنا ہوگا. جمعے کی دوسری اذان پر گیا اور نماز پڑھی، گھر آ کے سنا ہی نہیں. اور اگر کوئی بات اس نے سمجھانا چاہی تو کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میری اگلی اپوائنٹمنٹ ہے، جلدی جانا ہے. اور ایک یہ بھی عذر بدقسمتی سے اس نوجوان نسل کو ملا کہ وہ جمعے پر کیا خطاب جا کے سنے کہ 90-95-98% سنانے والوں کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اپنا راگ الاپتے ہیں، ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ آج کا انسان اور آج کے مسلمان کیا سننا اور سمجھنا چاہتا. وہ 50-100-200 سال پیچھے بس رہے ہیں، دنیا آگے چلی گئی، لہذا وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے، لہذا بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا. اسباب جو بھی بنے، اس نے تو دین اتنا ہی پڑھا تھا جتنا اس کے ماں باپ نے بچپن میں ایک مولوی صاحب کے پاس یا قاری صاحب کے پاس بیٹھا کے قرآن ناظرہ پڑھا دیا، اتنا ہی دین پڑھا تھا، باقی تو زندگی میں موقع اس کو کم ملا. اب اچانک کیا ہوا، اپنے عقیدے اور دین کے بارے میں تو وہ حقیقت یہ ہے کہ جاہل تھا، بنیادی معلوم نہیں تھی، عقیدہ تھا مگر اسے بنیاد تک بھی معلوم نہیں تھی، کنسیپچول کلیئرٹی بھی نہیں تھی. اور جو کچھ دائیں بائیں سے سنتا رہا وہ اطمینان بخش نہ تھا. اچانک جب کسی گمراہ سے، اور گمراہ لوگوں کی حربی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ چونکہ گمراہ ہوتے ان کی بقا کا مسئلہ ہوتا. یہاں ایک اور پرابلم بھی بتاتا ہوں آپ، جو طبقہ اکثریت میں ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے بارے میں بے فکر بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے سارا معاشرہ تو موسلی اسی عقیدے کا ہے تو بے فکر رہتا ہے، وہ اہتمام نہیں کرتے اپنے بچاؤ کا، مطمئن ہوتے ہیں. جیسے کوئی ٹیم ورلڈ کپ ہولڈر ہوتی ہے تو وہ محنت میں بے فکر ہوتی ہے، وہ کہتی ورلڈ کپ ہمارے پاس ہے، اب بھی جیت جائیں گے. سمجھ اس دن آتی ہے جس دن ذلت کی پٹائی ہو جاتی کہ پہلے میچ میں ہی مارے گئے. میں شوقین نہیں ہوں کرکٹ کا، آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روز مرہ کی باتوں سے بات سمجھاتا ہوں، وہ زیادہ سمجھ آتی. اور حضور کی سنت بھی یہ ہے، اللہ کی سنت بھی یہ کہ روز مرہ کی چیزوں سے بات سمجھاؤ. اللہ پاک نے فرمایا میں بات قرآن مجید میں بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دینی پڑے تو میں نہیں شرماتا. تو کرکٹ تو مچھر سے تو پھر بھی اچھی ہے نا، کوئی حرام چیز تو نہیں ہے. تو وہ آپ بیسک بات سمجھیں کہ جس آدمی کے پاس نعمت ہے، جیسے جس شخص کے پاس دولت کی فرامانی ہو، فرامانی، وہ دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے، پیسے کو، وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا اور میں بھوکا ہو جاؤں گا تو کہاں سے کوں. وہ بے فکر ہو جاتا ہے، فراوانی بے فکر کر دیتی ہے، آسودگی بے فکر کر دیتی ہے، استحکام طاقت بے فکر کر دیتی ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا انسان، صحت. ہماری اپنی حالت یہ ہے، میں اپنی ذاتی پوزیشن بتاتا ہوں، سچ بات یہ ہے 83 سے لے کر آج 96 تک تین چار بار سخت اٹیکس ہوئے تکلیف کے, سخت ہارٹ پرابلمز آئے یا بلڈ پریشر کے پرابلمز آئے یا دیگر, آج کل بھی پرابلم آ گیا آرتھوپیڈک, اب فیزیو تھراپی شروع کروا لی. سال دو سال جب تکلیف آتی ہے انتہا کی, تین چار مہینے بستر پہ گزرتے ہیں, ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, جب یورپ یا کہیں علاج معالجہ لمبا ہو جاتا ہے تو سیریس ہو جاتا ہے کیس, واپس آ کے سال دو سال ریگولر واک کرتا ہوں. میں آپ کو انسان کی طبیعت کا نقص بتا رہا ہوں, ریگولر واک کرتا ہوں. ہمارے احباب بیٹھے ہیں, یہ بھی مستعد ہو جاتے ہیں, مجھے کھینچ کے لے جاتے ہیں, میں بھی مستعد ہوتا ہوں اور آدھا آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں, اور اتنی واک کرتے ہیں کہ پھر ہماری عمر کے لوگ میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. ایک فکر دامنگیر ہو جاتی ہے نا صحت کی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. سال دو سال بعد جب طبیعت سیٹل ہو جاتی ہے پھر چار چار پانچ پانچ سال واک کا نام ہی نہیں لیتے, مصروفیات حملہ آور ہوتی ہیں دن کی اور رات کی, اور آدمی مصروفیات میں اس طرح گر جاتا ہے کہ فرصت ہی نہیں بچتی, ٹائم ہی نہیں ملتا. اب رات کا زیادہ حصہ اگر مصروفیت میں جاگنے میں گزر گیا تو نیند نہیں پوری ہوتی, تو صبح نماز کے بعد تھوڑا وقت پھر نیند کے لیے انسان لیتا ہے تاکہ صبح کے کام کے لیے فریش ہو سکے, اس میں پھر سالوں سال ہی بیتنے لگتے ہیں. جب اٹیک ہوتا ہے تکلیف کا تو پھر آدمی مصروفیات بھی کم کر لیتا ہے, صبح کا وقت بھی نکل آتا ہے, واک بھی کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا نا, جب صحت فراواں ہوتی تو انسان محنت پر لگ جاتا ہے, جب اطمینان ہو جاتا ہے صحت سے پورا تو بے فکر ہو جاتا ہے, جب صحت کی طرف سے فکر مندی آتی ہے انسان محنت پر لگ جاتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے, نظام قدرت ہے. میں نے آپ کو پانچ چھ مثالیں دی, بات بنیادی ہر سمت ایک ہے کہ جب انسان کی عقیدے پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا بچپن سے لے کے جوانی تک, ماں باپ کا ایک ہی عقیدہ, گھر کا یہی عقیدہ, مسجد میں گئے وہ عقیدہ, معاشرے میں وہ عقیدہ, نہ کوئی حملہ ہوا نہ کوئی فکر کو خطرہ ہوا, تو انسان بے فکر پرسکون بغیر محنت کی زندگی گزارتا چلا جاتا. اس بے فکری کے عالم نے اچانک اس کی صحت عقیدہ پر بیماری کا یعنی گمراہی کا حملہ ہو جاتا, اور حملہ جراثیم آ جاتے. جب جراثیم آ جاتے تو انسان کے ذہن میں تشویش پیدا ہوتی, بھئی ہم تو شروع سے یہ بات سنتے چلے آئے تھے اور ان کے بارے میں یہ سن رکھا تھا یہ سن رکھا تھا, اور انہوں نے تو یکسر بات ہی مختلف کر دی. تو بس اس کو تشویش لائق ہوتی ہے. وہ انسان کیا کرتا ہے, 99.99% جو گمراہ ہوئے, ایمان اور عقیدے کی دولت سے محروم ہوئے اور تباہ ہو گئے, وہ اسی طریقے سے ہوئے. 99.99% اسی ایک ہی طریقے سے گمراہ ہوئے جو میں بتا رہا ہوں, یہ حملہ بتا رہا ہوں کس سمت سے آتا ہے. پر اس کے بعد اس نے کہا بھی یہ تو پڑھنا چاہیے ان کو, اپنا پڑھا کچھ نہیں تھا, بس اس نے آ کے کتابوں کا انبار لگا دیا. اس نے کہا بھی آپ ہمیں پڑھیں تو صحیح, پڑھ کے آپ رائے قائم کریں کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ درست تھا یا ہم سچے ہیں. بس اس نے پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ دشمن بڑا مکار ہوتا ہے, جو بھی اقلیت میں ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ ڈیفینس پر ہوتا ہے. وہ اپنی بقا کے لیے اس نے اچھے اچھے گر اور اچھے اچھے طریقے وضع کر رکھے ہوتے ہیں. اس کو تو سرے سے ایک گر ہی معلوم نہیں تھا. اس کو بتایا جاتا ہے اپنی اکیڈمیز میں, اپنے انسٹیٹیوٹس میں, اپنی دعویٰ کے مراکز میں, اپنے تبلیغی جگہوں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ دانے پھینکنے ہیں, یہ یہ گوٹیاں پھینکنی ہیں, یہ یہ گولیاں چلانی ہیں, یہ یہ تیر چلانے ہیں, اس اس جہت سے حملہ کرنا. اس کو گر سکھائے گئے ہیں لڑائی کے, لڑائی کے. اب اس کی بھی مثال لے لیں, ایک اچھا بھلا توانا شخص, طاقتور, جو کشتی کا فن نہیں جانتا, بالکل سرے سے نہیں جانتا, اس کے مقابلے میں ایک معراج دین صاحب جیسا آدمی کھڑا کرنے کھڑے ہوں, یہ معراج دین صاحب جیسا, مگر وہ کشتی کا فن جانتا ہو, دبلا پتلا مگر پہلوان ہو, کشتی کا فن جانتا ہو, گر جانتا ہو, وہ پانچ منٹ میں اس کو گرا دے گا. اب مجھے تو وہ نام نہیں آتے جو کچھ پہلوان لوگ کرتے ہیں, تو وہ ایسا ٹانگوں میں ٹانگ اڑائے گا ऐसा वो मारेगा, क्या कहते हैं उसको, हैं, धोबी पट वगैरह जो कुछ भी है, वो धोबी शोबी ऐसा कुछ मारेगा करेगा कि उस ताकतवर कड़ियल जमान को, वो ताकतवर क्या था, वो लाश थी। ये मैं जो मिसालें दे रहा हूं, एक एक मिसाल आपकी इस बात समझने वाली है, वो एक लाश थी सिर्फ। हमारे भी सिक्योरिटी गार्ड, हमारे भी गनमैन इसी तरह के ही लोग, अल्लाह मालिक होता है। ये अब हम मजाक में कहते हैं कि मुहाफिज तो अल्लाह ही है, हमारा तो दिखलावा होता है ये सारा। यानी वो एक लाश थी, पर देखने में उसको कोई गुर, कोई राज, कोई फन तो आता नहीं था। तो बस मेराजुद्दीन पहलवान ने उसे 5 मिनट में पिछाड़ के नीचे रख दिया गुर की वजह से। बस ये बात, वो जो मुसलमान था सैयद अकीदा, उसका फिक्र जहन एक लाश था। उसके पास तो कोई गुर न थे, कोई फन न था, कोई राज न था, कोई इल्म न था, कोई दलील न थी। मुखालिफ का बच्चा भी पहलवान था, वो छोटे छोटे बच्चों को बातें सिखा देते, चंद आयतें रटा देंगे गलत तर्जमे सिखा देंगे, कुछ हदीसें रटा देंगे गलत तर्जमे सिखा देंगे, गलत तर्जमे सियाक व सवाक से हटाए हुए। इस गरीब को तो एक लफ्ज भी नहीं आता था, कुछ हवाले गलत मरत बता देंगे, कुछ अपनी किताबों से रेफरेंसेस याद करा देंगे, धोखा देही पर मबनी। बस वो आके अपने गुर लाएगा, इसको दिखाएगा, ये पढ़ेगा देखेगा, और उस वक्त समझ आएगी जब पुश्त के बल गिर चुका। इस तरह घरानों के घराने जल गए, बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। और जब वो बीज बैठ जाते हैं, जहन खराब हो जाता है, उसके बाद उसके अज़ा कारिब उसको जहां कहीं ले जाते फिरें, तो फिर नसीब की बात है कि गुमराह होने के बाद कोई पलटकर हिदायत पर आ सके, पर नसीब की बात। लिहाजा हर मुसलमान की अपने अकीदे और अपने अखलाक अमल, हर चीज के दिफा और बका की मेहनत होनी चाहिए। ये मैंने आपको बुनियादी चीज बताई, सो जरूरी, मैंने भी जरूरी जाना कि ये वो चीज है जिसको बुनियादी तौर पर आपके ज़हन नशीन कराया जाए। और आपके नहीं, जब हम कोई बात करते हैं इसका मतलब है ये लाखों करोड़ों इंसानों के ज़हन नशीन हो रही होती, क्यों कैसेट्स फिर पूरी दुनिया में जाती हैं और लोग सुनते हैं। लिहाजा जिस जहां से मैं बात शुरू करना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी रजुल, यानी किसी रजुल कहते हैं बालिग मर्द को, नाबालिग बच्चे को रजुल नहीं कहते, उसको वलद कहते हैं आम लुगत अरब में इस्तेमाल के लिए। ये नहीं फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बच्चे के बाप न थे, नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिकुम, ये भी फरमा सकते थे, नहीं फरमाया कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप न थे, ये भी नहीं फरमाया, तुम में से किसी के बाप न थे, नहीं फरमाया। इसलिए कि ये बात गलत होती, आपके तो 3 साहबजादे थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक 4 थे, हजरत इब्राहिम भी आपके साहबजादे, हजरत ताहिर भी आपके साहबजादे, हजरत तैयब भी आपके साहबजादे, हजरत कासिम भी आपके साहबजादे, और बाज़ों ने कहा कि हजरत ताहिर और तैयब एक ही साहबजादे के नाम थे, लकब थे, तो आपके तो साहबजादे थे। वो छोटी मासूमियत की उम्र में विसाल फरमा गए, बचपन में ही, जमा साल नहीं हुए, बालिग नहीं हुए। तो कुरान मजीद ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में के हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप न थे, वलाकि रसूल अल्लाह, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल थे। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का रसूल होना और किसी जमा साल या बालिग मर्द का बाप न होना, इन दो चीजों का आपस में ताल्लुक क्या है? क्या पहले अंबिया बालिग मर्दों के बाप नहीं होते रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जमा मर्दों के बाप हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मर्द के बाप हुए, یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہوئے جوان مردوں کے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام کی اولاد ہوئے. تو یعنی رسالت کا ابوت سے، باپ ہونے سے کیا ٹکراؤ ہے، یہ سوال ہے. اس سوال کے جواب میں ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بلکہ سارا مضمون ختم نبوت اسی سوال کے جواب میں مکمل ہو جاتا ہے. سارا مضمون ختم نبوت کا اسی سوال کے جواب میں مکمل ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. اب ہمارا نقص ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یا کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، ہماری کمزوری. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ رسالت اور نبوت میں اور ابوت میں کسی جوان مرد کے باپ ہونے میں، ابوت تو بچے کا باپ بھی ابوت کا حامل تو ہوتا ہے، مگر ہم ابوت خاص لے رہے ہیں جوان مرد کا باپ ہونے میں اور نبی اور رسول ہونے میں، تو کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، کوئی نفی، کوئی تناقض، کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ کا رسول جوان مردوں کا باپ ہو بھی سکتا ہے اور جوان مردوں کا باپ نہیں بھی ہو سکتا. اللہ اولاد دے، اولاد جمع ہو جائے تو باپ ہو گیا جوان مردوں کا، اگر اولاد نہ ہوئی یا نرینہ نہ ہوئی تو نہ ہوا. تو اس کا رسالت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رسالت کی یہ تو شرط ہی نہیں ہے. لہذا آیت کریمہ کو اس مضمون سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ کیوں فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے، بالغ مرد کے باپ نہ تھے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابوت کا جو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے کہ وہ کسی بالغ مرد کے باپ نہ تھے، اس کا تعلق ولاکن رسول اللہ سے نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین سے ہے. فرمایا بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے مطلقاً اور محض اللہ کے رسول ہونے سے اس بات کی نفی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ اللہ کے رسول تھے. یہ جوڑ اس مرد کا باپ نہ ہونا، اس کا جوڑ رسول اللہ سے نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین سے ہے. اس سے جوڑ ہے کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے ایسے رسول تھے کہ جو آخری نبی تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے ایسے رسول تھے کہ جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا، جو سلسلہ نبوت کو ختم فرما دینے والے تھے، جو سلسلہ رسل کو ختم فرما دینے والے تھے، اور جو نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی بن کے آئے تھے، وہ تو ایسے رسول تھے. تو اس چیز کا تعلق اس امر سے ہے. اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس امر سے کیسے ہے؟ اس چیز سے خاتم النبیین کے ساتھ حضور علیہ السلام کا کسی بالغ اور عاقل مرد کا باپ نہ ہونا، اس امر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. اب اس کو لیتے ہیں. ہاں، اس امر سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی نبوت کے باب میں، رسالت کے باب میں، وہ تمام معجزات، وہ تمام کمالات، وہ تمام خزائل، وہ تمام خصائل، وہ تمام فضائل، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام رفعتیں اور وہ تمام فضیلتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جملہ نبیوں کو اور جملہ رسولوں کو متفرق طور پر، منتشر طور پر عطا کی تھی. حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا خاصہ یہ تھا کہ ہر ہر فضیلت جو کسی کو دی، کسی کو نہ دی، مگر حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک وہ ساری فضیلتیں نبوت محمدی کی جھولی میں جمع کر دی تھی، وہ ساری عظمتیں رسالت محمدی میں یکجا کر دی تھی، وہ سارے معجزات جو مختلف انبیاء اور نبیوں کو بانٹ بانٹ کر دیے تھے، وہ دستے مصطفیٰ پر جمع کر دیے تھے، اور وہ سارے کمالات جو اللہ پاک نے تمام انبیاء اور رسولوں کو متفرق طور پر عطا کیے تھے، ان سارے کمالات سے حضور کی حسن نبوت کو مزین کر دیا تھا، آپ کے حسن رسالت کو آراستہ کر دیا تھا، گویا آقا علیہ السلام کو ایسا سورج بنایا تھا کہ وہ سارے ستارے جس جس طرح کی چمک لے کر آسمان نبوت پر چمکتے رہے اور ڈوبتے رہے، جب سورج نبوت مصطفیٰ کا وقت آیا تو سارے ستاروں کی چمک حضور کے چہرے میں جمع کر دی، ساروں کی چمک، ان سب ستاروں کی نبوت اور رسالت کے آسمان کے ستاروں کی چمک، ان کی دمک، ان کا حسن، ان کی روشنی، ان کا کمال، ان کی رفعت، ان کی نکہت، سب کچھ لا کے آقا کی ذات میں، آقا کی نبوت اور رسالت میں جمع کر دیا، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی فضیلت بھی ایسی نہ چھوڑی، ایک چھوٹی سے چھوٹی فضیلت بھی ایسی نہ چھوڑی جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی یا رسول کو دی ہو اور دامن مصطفیٰ اس سے خالی ہو، اس لیے کہ اگر حضور کا دامن کسی فضیلت سے خالی رہ گیا تو وہ فضیلت فضیلت ہی نہ رہی، وہ فضیلت فضیلت ہی نہ رہی، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب سب انبیاء کو نبوت بھی حضور کے تصدق سے ملی تھی عالم ارواح میں، سب انبیاء کو نبوت کے دیے جانے کا فیصلہ بھی حضور علیہ السلام کے صدقے سے، آقا کے توسل سے، آقا کی وساطت سے ہوا تھا، جب اللہ پاک نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ کی پہچان کروائی تھی، پہچانو یہ کون ہے، تو فرمایا تھا سب روحوں نے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ان کو سب سے آخر بھیجوں گا اور تم سب کو پر لازم ہوگا ان پر ایمان لانا اور ان کے ڈنکے بجانا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور پھر فرمایا گواہ ہو جاؤ، تو سب انبیاء کی روحیں گواہ ہو گئیں، گواہی دی تھی، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی تھی، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی تھی، اور جو ڈاکومنٹ تھا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، ہر کانسٹیٹیوشن میں جب کوئی ایم این اے منتخب ہوتا ہے، سینیٹر ہوتا ہے، ایم پی اے ہوتا ہے، وزیر، صدر، وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، جو بھی مقرر ہوتے ہیں، ان سے حلف لیا جاتا ہے، اور حلف کا ایک مضمون ہوتا ہے، حلف کا ایک اوتھ کا، ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اوتھ کا بھی مضمون درج ہوتا ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ پر حلف لیا جائے گا، اوتھ لی جائے گی، تو جب انبیاء علیہ السلام کو نبوت، ان کی روحوں کو نبوت کے لیے چننے کا فیصلہ کیا جانا تھا، آپ بھی جب چن لیتے ہیں تو بعد میں ہوتا ہے نا حل، تو اللہ نے جن روحوں کو چن لیا کہ ان کو نبی بناؤں گا، تو اس چناؤ کے وقت ان سے حلف لیا، اللہ نے خود حلف لیا، کس نے؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے حلف لیا، تو تمام 124,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی روحیں گویا عالم ارواح میں قطار میں کھڑی کر دی، گویا قطار میں کھڑی کر دی، اور اللہ پاک نے ان سے حلف لیا، اب حلف کیا تھا؟ اب اوتھ نکالی گئی، اوتھ کا کاغذ، یہ گویا اوتھ سمجھا رہا ہوں، اوتھ کا، حلف کا گویا کاغذ نکالا گیا، اللہ پاک نے پڑھا اور انہوں نے کمٹ کیا، اقرار کیا، اب ہر کوئی منتظر تھا کہ آج اللہ ہم سے حلف لے رہا ہے، حلف کا مضمون کیا ہے، لوگ تو یہ حلف کا مضمون لیتے ہیں نا کہ تم وفادار رہو گے، اس آئین کو مانو گے، میرے وفادار رہو گے، قربان جائیں مولا تجھ سے، حلف اس بات کا لینا چاہیے نا کہ میرے نبی بن کے جا رہے ہو تو میرے وفادار رہو گے، نبی کس کے بن کے آ رہے تھے؟ اللہ کے، کس کے؟ اللہ کے، نبی بنانے والا کون تھا؟ نبوت دینے والا کون تھا؟ نبی رسول بنا کے بھیجنے والا کون تھا؟ خالق کون تھا؟ اللہ، تو حلف تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے وفادار رہو گے، میری اطاعت بجا لاؤ گے، میری بندگی کا ڈنکا بجاتے رہو گے، میری خدائی اور میری توحید کے تذکرے کرتے رہو گے، حلف تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، اگر ہماری عقل زیر استعمال ہوتی، مگر ہم کہاں تھے، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اب جب اوتھ کا وقت آیا کہ گواہی دو، حلف دو، سب تیار ہیں حلف کے لیے، حلف نامہ نکالا گیا. کیا؟ حلف نامہ نکالا گیا. تو حلف نامے کا لفظ یہ تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, آگے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب تمہیں کتاب و حکمت دوں گا, نبی بنا کے بھیجوں گا, رسول بنا کے بھیجوں گا. اس کے بعد اب آگے حلف نامہ آ رہا ہے کہ تم وعدہ کرو کیا کرو گے. جب تم نبی اور رسول بن کے دنیا میں جاؤ گے تو وعدہ کرو کیا کرو گے. اب حلف ہو رہا ہے. حلف کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول, پھر میرے سونے مکھڑے والا آئے گا, پھر میرا سانول آئے گا, پھر میرا ڈھول ڈھولن من موہن آئے گا, میرا مدنی آئے گا, یہ خاتم الانبیاء یہ آئے گا. رسول سن رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. اب حلف نامہ کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, لوگ ان کی روحوں کو شاید انتظار ہوگا کہ اللہ پاک ہم سے اپنی وفاداری کا حلف لے گا, مگر جب حلف نامہ کھلا تو خدا نے اپنی نہیں اپنے مصطفیٰ کی وفاداری کا حلف لیا. حلف دو کہ میرے مصطفیٰ کی وفادار رہو گے, حلف دو کہ میرے مصطفیٰ کے اس نبی آخر الزمان کے وفادار رہو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اس نبی کے وفادار رہو گے, اس پر ایمان لاؤ گے, اس کی وفاداری کرو گے, اس کے مشن کی مدد کرو گے, اس کے ڈنکے بجاؤ گے. اور جب یہ حلف لے چکا تو پھر سگنیچر ہوتے ہیں نا, ایک طریقہ ہے, حلف لینے والے سائن کرتے ہیں نا. فرمایا گواہی دو, انہوں نے گواہی دے دی, فاشہدو, گواہی دے دی. اور جب وہ گواہی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد حلف لینے والا اپنے سائن کر دیتا ہے کہ ہاں میں تمہاری گواہی پر گواہ ہوں. تو اللہ نے فرمایا انا معکم من الشاہدین, تمہاری گواہی پر میں گواہ ہوں. تو سنو, تمام انبیاء اور رسولوں کا حلف نبوت کیا تھا؟ وفاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کا بیان کا لب لباب ہے. تمام انبیاء اور رسولوں کا حلف نبوت کیا تھا؟ یا حلف نامہ نبوت, بولیے حلف نامہ نبوت کیا تھا؟ وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وفاداری خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حلف نامہ نبوت. تو چونکہ پھر اللہ نے فرمایا اب اس وجہ سے نبوت مل گئی, تو جن کو نبوت آقا علیہ السلام سے ملی, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی فضیلتیں لے جائیں کہ جن سے حضور کی ذات محروم ہو, ایسا ممکن ہی نہ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ فضیلتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ بہت سے انبیاء کو رسولوں کو اللہ نے یہ شان بھی دی کہ وہ بھی رسول ہوئے اور نبی ہوئے, اور ان کے بیٹے بھی رسول, ان کے پوتے بھی رسول ہوئے. حضرت ابراہیم خود رسول, نبی ان کے بیٹے بھی رسول, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نبی اور رسول, پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی, پھر حضرت یعقوب نبی, ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی, حضرت آدم بھی نبی, ان کے بیٹے بھی نبی, ان کے پوتے بھی نبی, حضرت ادریس بھی نبی, آپ نے دیکھا نا, حضرت سلیمان علیہ السلام نبی, حضرت داؤد علیہ السلام نبی, حضرت زکریا نبی, بیٹے یحییٰ نبی. تو بہت سے انبیاء ایسے ہوئے, بہت سے, سب نہیں, کہ جن کی اولاد کو بھی اللہ نے نبوت دی. اب نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہوتی ہے کہ باپ تو نیک ہو ہی, اس کی اولاد بھی نیک ہو جائے, یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے. اگر اولاد نیک نہ ہو تو باپ تو مجرم نہیں ہے, باپ تو مجرم نہیں ہے, یہ تو اللہ کا وہب ہے, مگر باپ کی کچھ ذمہ داری بھی تصور کی جاتی ہے. لیکن نبوت تو خیر تربیتی چیز نہیں, وہبی ہے, تو فضیلت ضرور بن جاتی, فضیلت ضرور بن جاتی. باپ ولی ہو اور اولاد بھی, بیٹا بھی ولی ہو جائے تو فضیلت ہوتی, اور اگر بیٹا ولی نہ ہو تو وہ ایک نمبر کم ہو جاتا ہے. آپ بات کو سمجھیں نا, باپ بڑا تکڑا کاریگر, بڑا عظیم ہو, بیٹا بھی اس سطح کا کاریگر, تکڑا عظیم, اس فن کا ماہر ہو جائے تو لوگ دوہری بات کرتے ہیں, لوگ دوہری بات کرتے ہیں. تو بیٹا بھی اگر اس منصب پہ جا پہنچے تو بے شک وہ کسی کے بنانے سے تو نبی نہیں بنتا بیٹا, اللہ کے چناؤ اور وحب سے بنتا ہے، مگر اس باپ کے لیے فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ خود بھی نبی تھا اور اللہ نے اس کے بیٹے کو بھی نبوت عطا کر دی اور پوتے کو بھی نبوت عطا کر دی. تو اگر بیٹا پوتا اولاد میں بھی نبوت آئے تو باپ کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں درجے، اور آخرت میں بھی درجہ اونچا ہوتا ہے. تو یہ ایک اضافی فضیلت ہے. تو بہت سے انبیاء کو اللہ نے یہ فضیلتیں دی تھی کہ ان کے بیٹے ان کے پوتے اولاد بھی نبی ہوئی تھی. اب یہ فضیلت موجود تھی، اور حضور علیہ السلام کی آمد پر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا روز اول سے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ آخری نبی، ان پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا، ازل کے قلم نے لکھ دیا تھا، خلاق عالم نے اس کا اعلان کر دیا تھا. ثم جاءکم، تم سب کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو جب ختم نبوت کا اور ختم رسالت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت و رسالت ملے، کسے باشد، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو نبوت و رسالت ملے، یہ تو ممکن نہ تھا، یہ تو ممکن نہ تھا. باب نبوت بند ہونے والا تھا اور دروازہ رسالت اس پر تالا لگنے والا تھا، اور نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے آقا کی آمد پر ختم ہونے والی تھی. تو ایک طرف تو یہ فیصلہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی بھی نبی اور رسول ہو نہیں سکتا تھا، دوسری طرف کئی نبیوں اور رسولوں کی یہ فضیلت کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے، اور بچپن میں تو نبوت نہیں ملتی تو بلوغ کے بعد ملتی ہے، بالغ مرد ہونے کے بعد ملتی، دوسری طرف یہ فضیلت تھی. اب کیا تھا، اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے جوان ہو جاتے، آقا کے بیٹے جوان ہو جاتے، عاقل بالغ مرد کی عمر کو پہنچ جاتے اور مرد کہلاتے، جوان مرد ہو جاتے، تو اب دو صورتیں ہوتی، جوان مرد ہو جاتے تو دو صورتیں ہوتی، ایک یہ کہ محبوب جن کو درجہ آپ سے کم دیا ان کے تو بیٹے بھی نبی ہوں، اور جب قیامت کا دن آئے تو آپ کا بیٹا بھی جوان مرد ہو اور نبوت سے محروم رہے، تو اس ایک فضیلت میں ان کا درجہ بڑھ جائے گا. وہ کہیں گے ہم تو وہ نبی ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی نبی، ہمارے پوتے بھی نبی. آپ کی نگاہیں جھکی ہوں گی کہ بیٹے جوان بھی ہوئے، مرد بھی ہوئے، مگر نبی نہ ہوئے. اس ایک فضیلت میں وہ نمبر لے جائیں گے. یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہ تھا، چونکہ فیصلہ تھا کہ محبوب کے بعد کوئی نبی بھی نہ ہو، لہذا حضور علیہ السلام کو کسی جوان مرد کا باپ ہی ہونے نہ دیا. بیٹے بھی دیے، کیا بیٹے بھی دیے، کہ کوئی یہ تانا نہ ہو کہ بیٹا نہ ہوا، کہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ بیٹا نہ ہوا. بیٹے بھی دیے اور بچپن میں لے بھی لیے کہ یہ تانا بھی نہ ہو کہ بیٹا جوان بھی ہوا پر نبی نہ ہوا. بیٹا نہ ہونے کے تانے سے بھی بچایا اور جوان ہو کر نبی نہ ہونے کے تانے سے بھی بچایا. یہودی ہی کہہ دیتے، بائبل پڑھنے والے ہی کہہ دیتے کہ ہمارے فلاں نبی کی تو نسل بھی اولاد ہوئی، تو تمہارے نبی کے تو بیٹے جوان ہو کر بھی نبی نہ ہوئے، تو درجہ ہمارے نبی کا اونچا ہے یا تمہارے کا؟ تانا دیتے. تو اللہ پاک نے جو بیٹے دیے بچپن سے لے لیے تاکہ بیٹے ہو بھی جائیں اور ان میں سے کوئی مرد کی عمر کو بھی نہ پہنچے کہ یہ تانا بھی نہ ہو اور اس ایک فضیلت سے محرومی بھی نہ ہو، اس ایک فضیلت میں کمی بھی نہ ہو کہ جوان ہو کر بھی بیٹے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس شان کے ہوتے تو اللہ ان کو نبی نہ بنا دیتا، اور اگر وہ نبی بن جاتے تو ختم نبوت ختم ہو جاتی، شان ختم نبوت نہ رہتی. لہذا اس ذات کا کمال یہ ہے کہ ختم نبوت بھی برقرار رکھی اور نقص بھی نہ آنے دیا، نقص بھی. اب یہ تانا کوئی نہیں دے سکتا کہ بیٹے نبی نہ ہوئے، بھائی بیٹا جوان ہی کوئی نہیں ہوا، کوئی جوان ہوتا تو نبی ہوتا، جوان ہوتا تو نبی ہوتا، تو معصوم بچپن میں انتقال کر گئے، اور دو سال کی عمر میں تھوڑا کوئی نبی ہو کسی کو بعثت ہوتی ہے اور نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے لفظ رجال استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہ تھے، نہ فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، یعنی ان کے بیٹے ہوئے مگر وہ عمر مردانگی کو، مرد ہونے کی، عاقل بالغ مرد اور جوان سال شخص ہونے کی عمر کو نہ پہنچے. وہ کیوں نہ پہنچے؟ اب کوئی سوال کرتا کہ سارے بیٹے بچپن میں کیوں لے لیے گئے، اس کی حکمت کیا تھی کہ بیٹے ہوئے پر کوئی زندہ نہ رہا؟ اس کا جواب اسی آیت میں دے دیا، بیٹے دیے اور بچپن میں اس لیے لے لیے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان کو ایسا رسول بنایا تھا کہ جن پر نبوت ختم ہونے والی تھی، ان کو اللہ کا ایسا رسول بنایا تھا جن پر نبیوں رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، وہ آخری نبی تھا، اس لیے کوئی بیٹا جوان نہ ہوا اور آقا کسی مرد کے باپ نہ ہوئے تاکہ سلسلہ نبوت ان پر ختم ہو سکے اور بیٹے جوانی سے پہلے اللہ کے حضور جا سکے. یہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے بیان کیے گئے ٹائٹل اور بیان کی گئی فضیلت کا فلسفہ ہے. آج کا مضمون یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے جمعہ پر انشاءاللہ تعالی اسی نقطے کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے واضح کروں گا. یہ واضح ہوا شان نبوت کے باب میں، اسی نقطے کو اگلے جمعہ پر شان توحید کے باب میں واضح کریں گے. وما علینا الا البلاغ.